الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نغرى قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سلسلہ مجالس آئمہ طاہرین کی سیرت طیبہ سے متعلق ہے، اور ہم آئمہ کی زندگی کے علمی کارناموں کو صرف پیش کر رہے ہیں. ویسے آئمہ کے زمانے میں بے انتہا اختناق تھا. بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ اس زمانے کا دور کیسا تھا. یہ جو آپ کا آج دور ہے، کراچی کے جو حالات ہیں، یہ بہت بہتر ہیں. جو آئمہ کا دور تھا وہ اس سے بہت زیادہ بدتر تھا. تشیع پہ پابندی تھی، لوگوں کو امام سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. چھٹے امام کے بعد ساتویں امام سے آن ورڈز یہ عالم تھا کہ شیعہ مل نہیں سکتے تھے، آئمہ کی جاسوسی ہوتی تھی. جو ملتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ماننے والا ہوں، یا اگر اپنا خمس ادا کرتا تھا، واجبات سے سوال کرتا تھا، اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. بہت سے لوگوں کو شہید کیا جاتا تھا. صرف آئمہ سے ملنے پہ شہید کر دیا جاتا تھا. زیارات پہ پابندی تھی. سب سے بڑی جو پابندی تھی وہ کربلا کی زیارت پہ پابندی تھی، اور اکثر جو بنی عباس کے حکمران تھے وہ لوگوں کو کربلا کی زیارت سے روکتے تھے اور زیارت کرنے نہیں دیتے تھے. تو آئمہ کا جو دور تھا بہت زیادہ ایک ظلم و جور کا دور تھا. ہم نے جو بات پہنچائی تھی وہ ساتویں امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ مطالب کل پیش کیے تھے، اور آج ہم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق مطالب پیش کریں گے. امام کی زندگی کے اندر دو اہم چیزیں ہیں. ایک امام کی ولی عہدی ہے جو مأمون، کل میں نے ہارون کا ذکر کیا تھا جو امام میں ہفتم کے زمانے میں خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اور اس کا بیٹا مأمون، اس کے تین بیٹے تھے، بہرحال دو بیٹے خلیفہ بنے، امین اور مأمون. اس کا بیٹا مأمون جو ہے وہ آٹھویں امام کو جس نے زہر دیا ہے، اور وہ حکمران تھا. جب وہ حکمران بنا، خلیفہ بنا، تو اس نے سوال کیا. اس نے کہا کہ آیا میری خلافت کو، حکومت کو کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے وزیر نے، فضل ابن ربیع نے کہا کہ تین افراد سے خطرہ ہو سکتا ہے: ایک تیرے اپنے بھائی سے، امین سے، دوسرا جو وزیر ہے اس کا، کیونکہ وہ بھی بنی عباس سے ہے، اس سے، اور تیسرا امام رضا علیہ السلام سے. تو پوچھا کہ امام رضا سے کیوں خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہا کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، سب غصبی ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے اور لوگ ان کی طرف مائل ہیں. کا کیسا ہے وہ، کون ہے؟ کا رسول خدا کی ذریت میں سے ہے، اور علی مرتضیٰ حسین کی نسل سے ہے. شیعہ اس کو اپنا آٹھواں امام مانتے ہیں. جو ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. خصوصیت ایسی ہے، ایسا اس کا چہرہ ہے بہت ہی پر نور، بہت پر جلال، جو مانتا نہیں ہے، جو ماننے والا نہیں بھی ہے، وہ بھی اگر دیکھ لے تو اسی کا ہو جاتا ہے، اور وہ خود سے کہتا ہے کہ میں اس کا ماننے والا بننا چاہتا ہوں، اور لوگ اس کی طرف گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کہا کہاں رہتے ہیں یہ؟ کہا کہ یہ مدینے میں رہتا ہے. تو کہا کہ کسی طریقے سے اس کو یہاں پہ لے آؤ، حیران لے آؤ، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر نظر رکھوں تاکہ لوگ اس سے گرویدہ نہ ہوں، کوئی اس کو دیکھنے نہ پائے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی طرف جائیں، لوگوں کی رغبت بڑھے. تو بہرحال امام وہاں پہ تھے اور اپنی فیملی، امام کا خاندان بہت بڑا تھا، امام وہاں پہ مدینے کے اندر مسلسل دین کی ترویج کر رہے تھے. کہا کہ نہیں، ان کو خراسان لے آیا جائے. کہا لیکن دو شرائط کے ساتھ، ایک تو شیعہ علاقوں سے امام کو مت گزارنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انقلاب برپا ہو جائے، کوئی تحول آ جائے، لوگ حکومت کا تختہ پلٹ دیں. اور دوسرے، امام کو جس طرح سے خواتین کو زمانے میں سفر کرایا جاتا تھا کجاووں میں، اماریوں میں، کہا امام کو چھپا کے اماری میں لے کے آنا. تو اس کے وزیر نے پوچھا، فضل ابن ربی نے پوچھا، کہا امام کو چھپا کے کیوں لے کے آئے؟ کہا کہ تم نے تو کہا کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ امام کا ہو جاتا ہے. تو کہا امام کو چھپا کے لے کے آنا تاکہ لوگ دیکھنے نہ پائیں کہ امام کیسے ہیں. لیکن پھر بھی سب کے دلوں میں ایک کشش تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ امام کیسے ہیں، کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. اگر آج یہی سارا کا سارا جو مجمع ہے ان کو یہ بتا دیا جائے کہ امام یہاں تشریف لا رہے ہیں تو سارے کے سارے افراد وہاں پہنچ جائیں گے. تو پورے ایران سے لوگ امنڈ کے جمع ہونے لگے نشاپور کے اندر، اور کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں امام کو. ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو حاکم نے کہہ دیا آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے. امام نے کہا میں حکومت نہیں چاہتا، میں متعرض نہیں ہوں گا، میں کوئی تنگ نہیں کروں گا. کہا کہ نہیں، آپ کو مدینہ چھوڑنا ہے. تو جس طرح ہر وہ امام جو مدینے میں نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑ کے نہیں گیا ہے، بلکہ حالات نے امام علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے، جیسے سید الشہداء، اسی طرح سے بقیہ ائمہ. اور خود امیر المومنین بھی جب جا رہے تھے کہ اپنے دارالخلافہ کو منتقل کر رہے تھے کیپیٹل کو، تو بار بار رسول خدا کی قبر پہ کہتے تھے یا رسول خدا امت اجازت نہیں دیتی کہ میں یہاں رہوں، حالات ایسے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرا دل آپ ہی کی بارگاہ کے اندر ہے، میرا دل روضہ رسول پہ ہے، میری تمام کی تمام چاہتیں مدینے سے وابستہ ہیں. تو بہرحال ائمہ جو موو ہوئے ہیں، جو منتقل ہوئے ہیں، وہ انہیں حالات کی وجہ سے. اب آٹھویں امام کو منتقل کیا گیا، مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ بتا سکتی؟ تو ایک مرتبہ منتقل کیا گیا، امام چلنے لگے، سفر شروع ہوا، بعض امام کے بہن بھائی ساتھ چلنے لگے. کہا کہ نہیں، پابندی ہے، کچھ افراد جا سکتے ہیں. اماری کا اہتمام کیا، لیکن جہاں پہ بھی اگر امام علیہ السلام کے رخ رونق کو، چہرے کی اگر کوئی زیارت کر لیتا تھا تو وہ زارو قطار گریہ کرنے لگتا تھا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا کے اندر ایسی مخلوق بھی ہوا کرتی ہے، ہم تصور نہیں کرتے تھے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اہل بیت رسول خدا ہے. کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ اگر یہ اہل بیت رسول خدا ہیں تو حق انہی کے ساتھ ہے. تو جو دیکھتا تھا ائمہ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کا تواضع، انکساری، ان کا لوگوں کے اندر بہت تواضع، انکساری کے ساتھ بیٹھنا. امام کبھی بھی اپنی فوقیت کے اونچی جگہ پہ الگ سے نہیں بیٹھتے تھے کہ نہیں سب لوگ الگ ہٹ جائیں، بلکہ بہت تواضع انکساری کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے باتیں کرتے تھے. حضرات یہ باتیں صرف سنانے کی نہیں ہیں بلکہ عمل کی ہیں. جناب ختم مرتبہ بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے. امیر المؤمنین خاک نشینی یتیم بچوں کو، یہاں تک کہ اپنی ابا بچھا لیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ کسی آدمی نے کسی بچے سے کہا، کہا کہ اپنا پاؤں نیچے اتارا، تم نے نہیں دیکھا کہ تم امیر المؤمنین کی گود میں چڑھ گئے ہو؟ تو مولانا کا خبردار، مت روکنا، اگر اس بچے کو باپ کی محبت گھر میں ملی ہوتی تو میرے پاس اس طرح سے نہ آتا. یہ ہمارے ائمہ کا کردار تھا. تو جو کردار دیکھتا تھا وہ ائمہ کا ہو جاتا تھا. ائمہ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں تھا، ان کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں تھا. ہمیشہ لبخند رہتے تھے، کہا نہ یہ تبسم دائم التبسم، ہمیشہ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے رہتے تھے. ہمیشہ اگر کوئی سوال کرتا تھا تو فوراً جواب دیتے، یعنی سب کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے. یہ ائمہ کا کردار اخلاق تھا. تو ایک مرتبہ جب سفر شروع کیا، مدینے سے امام چلے اور خراسان کے لیے روانہ ہوئے. نیشاپور کے مقام پہ 18,000، بعض نے لکھا شاید 30,000 تک محدثین، حدیث کے ماہرین. ماں کیا آپ کو سنا ہوگا، مجھے صرف ایک نتیجہ دینا ہے، بات کو آگے بڑھا دوں گا. 18,000 سے 30,000 محدثین جمع ہو گئے، شیعہ سنی محدثین جمع ہو گئے. ایرانیوں نے ایک بات سن رکھی تھی کہ وہ اپنے شاہی خاندان کو سب سے بڑا خاندان سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی حضرت شہربانو عربوں کے بہترین خاندان بنی ہاشم میں بہہ کے گئی تھی، اور یہ جو آنے والا ہے یہ عربوں کے بہترین خاندان اور ایرانیوں کے بہترین خاندان کی نسل سے ہے، یعنی حسین اور جناب سید الشہداء اور جناب شہربانوں کی نسل سے ہے. تو اس نیشنلزم کے تحت وہ سارے جمع ہو گئے تھے کہ ایک رخ رونق کی زیارت کر لیں. تو بس بھائی سارے خراسان میں لوگ جمع ہونے لگے کہ ایک رخ رونق کی زیارت ہو جائے، امام کے چہرے کا صرف ایک تجلی ہم دیکھ لیں کہ امام کیسے لگتے ہیں۔ سب جمع ہونے لگے، 18 سے 30 ہزار محدثین ہاتھوں میں قلم لیے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں کاغذ لیے ہوئے کہ جیسے امام سے ایک حدیث کی ضرورت تقاضا کریں گے، مطالبہ کریں گے، درخواست کریں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بڑے بڑے محدثین، اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، جیسے آج کے زمانے میں کہہ لیجیے مرجع تقلید ہو یا ہمارے سنی بھائیوں کے مفتی اعظم ہوتے ہیں، سب جمع ہو گئے، کہا امام کے اونٹ کی مہار ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دو، ہم امام کی اونٹنی کی مہار کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے چلائیں گے، ہم فخر کریں گے، امام رضا آئے تھے تو میں نے امام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑا تھا، ہم جا کے لوگوں کو بتائیں گے۔ سارے لوگ جمع ہونے لگے، شیعہ سنی سب جمع ہو گئے، کہا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ آل رسول میں سے ہے، شاید آج کوئی آل رسول کا دشمن ہو، اس زمانے میں نہ شیعہ دشمن تھے نہ سنی دشمن تھے۔ سب جمع ہونے لگے، پورا کا پورا نشاپور بھر گیا۔ جب سب جمع ہو گئے، ایک مرتبہ سب لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ فرزند رسول ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنے رخ رونق کی ہمیں زیارت کرا دیجئے، اپنے چہرے کی زیارت کروا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام کی اونٹ نے قیام کیا، سارے چہرے امام کی اونٹ کی بلندی کی طرف جانے لگے، سب ایک مرتبہ جیسے سانسیں رک گئی تھی، وقت چل نہیں رہا تھا، نبض دم باندھنا بند ہو گئی تھی، سب کی نگاہیں امام رضا علیہ السلام کی اونٹنی کے اس کجاوے کی طرف تھی۔ ایک مرتبہ پردہ ہٹا، ایک جیسے محسوس ہو رہا تھا آفتاب باہر نکلا، ماہتاب کی گرمائش محسوس ہونے لگی، کرنیں چمکنے لگی، ساری نگاہیں امام رضا کی طرف گئیں۔ جب لوگوں نے امام کے چہرے کو دیکھا تو ہر آنکھ میں آنسو تھا، سب چیخیں مار مار کے رونے لگے، کہا فرزند رسول اپنے جد رسول خدا کی صرف ایک حدیث بیان کر دیجئے۔ جب سب نے کہا تو امام رضا علیہ السلام نے فوراً شروع کیا کہ میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، میرے دادا اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام حسین سے، وہ اپنے بھائی حسن سے، وہ اپنے بابا علی سے، کہ وہ رسول خدا سے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ میکائیل کے پر پہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ بس یہ جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا اور اپنے اس کجاوے کا اس اماری کے پردے کو گرا دیا۔ اب جیسے امام بول رہے تھے نا تو قلم چل رہے تھے، بڑی تیزی سے قلم لکھ رہے تھے، سب نے لکھا اور سوچنے پہ مجبور ہوئے، کیا مطلب؟ یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور ہم بخشے گئے اور کچھ نہیں چاہیے؟ امام نے سب کو لمحہ فکریہ دیا، سب کو سوچنے کی مدت دی، سب نے سنا، لکھا، سوچا، پھر اس کے بعد امام نے اشارہ کیا، وہ جو اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے تھا، کہا کہ میری اونٹنی کو چلا دو۔ جیسے ہی اونٹنی چلنے لگی نا، امام نے دوبارہ پردہ ہٹایا، کہا بے شرائطہا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، وانا من شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ رضا ہوں۔ حضرات اہل سنت کے چار بزرگ امام ہیں نا، تو ان کے آخری امام، پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب کا نام ہے مسند، مسند احمد بن حنبل۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو اپنی مسند میں بھی لکھا ہے، سب شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، کتاب و توحید میں شیخ صدوق نے اور کتابوں میں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تاریخ میں میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث دیکھی ہیں، لیکن یہ واحد حدیث ہے کہ جس حدیث کے الفاظ کو نہیں، اس کی سند کو، وہ جو چین آف نریشن ہوتی ہے اسے سند کہا جاتا ہے، کہ کس نے کس سے نقل کیا اسے کہتے ہیں سند، اور الفاظ حدیث وہ حدیث کا متن کہلاتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ کو نہیں، اگر اس کی سند کو کسی بیمار پہ پڑھ دیں تو وہ شفا یاب ہو جائے گا، دیوانے پہ پڑھ دیں تو اسے افاقہ ہو جائے گا، مردے پہ پڑھ دیں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ اس حدیث کی سند میں سارے معصوم ہیں، کہا امام رضا سے لے کے رسول خدا تک سب معصوم ہیں، کہا واحد حدیث ہے تاریخ میں۔ اسی لیے اس حدیث کو شیعہ سنی سب علماء نے کہا ہے حدیث سلسلہ الذهب، کہ واحد حدیث ہے جس کے سلسلے کے اندر سونا، ذهب کہتے ہیں سونے کو، کہا کوئی چاندی نہیں ہے، سارے معصومین کا سلسلہ ہے کہ اگر دیوانے پہ پڑھ دو گے معصومین کے نام تو وہ شفا یاب ہو جائے گا. اللہم صل علی حضرات. یہ حدیث سب سے مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھی ہوگی. میں اس حدیث کو سنانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے ایک مقدمتاً حدیث کو سنایا ہے تاکہ میرے نوجوان جو بھائی ہیں بچے ہیں وہ اس حدیث کو یاد بھی رکھیں, لیکن ایک آگے کیونکہ مرحلہ آنے والا ہے. جیسے امام علیہ السلام خراسان پہنچے تو مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول, آپ کو میرا ولی عہد بننا ہوگا. ولی عہد سب سمجھتے ہیں یعنی کراؤن پرنس بننا ہوگا, یعنی میرے بعد آپ خلیفہ بنیں گے, میرے بعد آپ بادشاہ بنیں گے. امام نے کہا کہ ولی عہدی تو تب ہوتی ہے جب انسان پچھلے کو مانتا ہو, میں ولی عہد بننا ہی نہیں چاہتا. کہ نہیں آپ کو بننا ہوگا. امام نے کہا اگر بننا زبردستی ہوگا تو سوال کا فائدہ کیا ہے, اگر زبردستی ہے تو پوچھو مت, اور اگر پوچھنا ہے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں, میں ولی عہد بننا ہی نہیں چاہتا. کہ نہیں آپ کو قبول کرنا ہوگا, آپ کہیں گے کہ آپ نے قبول کیا ہے. امام نے کہا ایک شرط کے ساتھ قبول کروں گا. کہا کہ شرط کیا ہے؟ امام نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. کہا مجھے آپ کی شرط قبول ہے. حضرت توجہ کیجیے گا, امام نے شرط سے بتا دیا کہ میں نے ولی عہد قبول نہیں کی ہے, میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. میں مثال دیتا ہوں, آپ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور مجھ سے کہیں کہ ہم سب کے سب فیصلہ کر کے آئیں کہ آپ کو ہمارا جج بننا ہوگا, ہمارا قاضی بننا ہوگا. میں کہوں کہ نہیں میں قاضی نہیں بنتا. کہ نہیں ہم نے فیصلہ کر لیا آپ کو بننا ہی ہوگا. میں کہوں ایک شرط ہے, میں فیصلہ نہیں کروں گا, میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. آپ کہیں ہمیں قبول ہے, پھر کل آپ میرے پاس آئیں, آپ نے قضاوت قبول کی تھی, آپ جج بن گئے تھے, آپ فیصلہ کیجیے. میں کہوں کہ میں نے تو کہا تھا میں فیصلہ کروں گا ہی نہیں. تو پھر جج کس بات کے, قاضی کس بات کی, اگر فیصلہ ہی نہیں کرنا. تو امام علیہ السلام نے کہا میں ولی عہد قبول کرتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے حضرات کے لیے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کوئی فیصلہ نہیں دوں گا, ولی عہد قبول کرتا ہوں, تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے کہ امام نے ایک شرط کے ساتھ ولی عہد قبول کی تھی, اور وہ شرط یہ تھی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو حضرات امام علیہ السلام نے شرط رکھی, وقت گزرتا رہا. لوگ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام نے ولی عہد قبول کر لی, اس کا مطلب ہے امام نے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے. دیکھیں اگر آپ سید الشہداء کا جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ سید الشہداء نے جب یزید نے کہا تھا نا میری بیعت کر لیجئے, تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, آپ نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نہیں, مجھ جیسا. امام نے کہا دیکھو کبھی بھی اگر بیعت کا سوال کو کرے نا کہ کسی نے بیعت کر لی تھی, بارہ اماموں میں سے حضرات کہلوائی کریں, بارہ اماموں میں سے کبھی بھی اگر کوئی کہے نا کہ کسی امام نے بیعت کر لی تھی, تو یاد رکھنا امام حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا میرا بیٹا رضا بھی ہے, مجھ جیسا میرا بابا علی بھی ہے. تو کہا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, زمین آسمان سے مل سکتی ہے لیکن علی. امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا. تو امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا, کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں توحید کی شرائط میں ہوں, توحید قبول تب ہوگی جب میری ولایت کے مانو گے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں, سارے مجمع کے قریب جملے کی طرف توجہ ہو. مامون کہہ رہا ہے آپ میرے ولی عہد بن جائیں, امام کہہ رہے نہیں میں نہیں بننا چاہتا. اس نے کہا نہیں آپ کو لازمن بننا ہوگا. تو امام علیہ السلام کے شیعہ نے کہا مولا آپ نے قبول کیا. امام نے کہا دیکھو میں ابھی نیشاپور میں سب کو بتا کے آ رہا ہوں کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں ہوں, میں کلمہ توحید کی شرائط میں ہوں. جب میں توحید کی شرائط میں ہوں تو مامون کی ولی عہدی کیسی؟ کہا ولی عہدی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کہا وہ تو اس نے زبردستی ایک ٹائٹل دے دیا, امام کے نام سے سکے بننے لگے, سب کچھ ہونے لگا, اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شک آنے لگا, پتہ نہیں یہ امام ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کیسے ہیں. اب مامون نے ایک سازش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے امام کا مقام ان کے شیعوں کی نظروں میں گرا دو. میں نے ولی عہد بنا دیا ہے, کوئی ایسا کام کرو کہ امام کا مقام ان کے شیعوں کی نظروں میں گر جائے, بس امامت ختم ہو جائے گی. لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے, سچائی مٹنے نہ پائے. تو بس بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنے مکر و فریب کرتے رہتے لیکن اللہ کا اپنا منصوبہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ بہترین منصوبہ اللہ ہی کا ہوا کرتا ہے. جب سید الشہداء سے جملہ کہا تھا نا جناب عبداللہ ابن عباس نے, کہا کہ مولا کربلا عراق مت جائیے, آپ کو یزید مار دے گا. مولا نے کہا میں جانتا ہوں میں کربلا شہادت کے لیے جا رہا ہوں. کہا آپ جانتے ہیں آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں, تو مجھے بتائے گا؟
میں جانتا ہوں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. کہا پھر مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں. مولا نے کہا جب میرا خون بہے گا نا تو میرے نانا کا دین بچ جائے گا اور میرے خون کو بچانے والی میری بہنیں ہوں گی. تو کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا چاروں طرف سے گھیر کے یزید مجھے مار دے گا, وہ سمجھے گا میں نے ختم کر دیا. لیکن امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ ان اللہ یؤید دینہ برجل فاسق. خدا بعض اوقات ایک فاسق آدمی سے بھی اپنے دین کی تائید لے لیتا ہے. یزید یہ سمجھے گا میں نے حسین کو گھیر کے مار دیا, حسین مر گئے, لیکن یاد رکھو میری شہادت ہی میں میری بقا ہے. وہ سمجھے گا حسین ختم ہو گئے, یاد رکھو میں کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہوں. تو بس بھی سید الشہداء نے جملہ کہا. اب یاد رکھیے گا بعض اوقات ایک فاسق فاجر ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں ختم کر دوں گا, لیکن اللہ اسی سے دین کی تائید لے لیتا ہے, اللہ اسی سے انڈورسمنٹ لیتا ہے. تو اب امام رضا علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی کوششیں شروع ہو چکی تھی. مامون کہتا تھا میں امام کو کسی طریقے سے کہہ دوں گا یہ میرے ولی عہد ہیں, مختلف طریقے سازشیں کر رہا تھا. توجہ ہے لوگ میرے ساتھ, تو اب بہت بڑی سازش کر رہا تھا. اس نے کہا کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا بھی دو سال سے قحط پڑا ہوا ہے. قحط سمجھتے ہیں نا سب لوگ, بارش نہیں ہو رہی, ڈراؤٹ ہے, فصلیں اجڑ گئی ہیں, چشموں میں پانی ختم ہو گیا ہے, کہیں پانی نہیں, سبزہ ختم ہو رہا ہے, تیسرا سال جا رہا ہے, سوکھا ہے, بالکل قحط پڑا ہوا ہے. اس کا بہترین وقت ہے ذرا ماہر موسمیات کو بولا. اس زمانے کے ماہرین جو موسمیات تھے نا وہ آج کے ماہرین موسمیات سے زیادہ ماہر تھے, کیونکہ آج مشینری کے محتاج ہیں, وہ آنکھوں سے دیکھ کے بتاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا نہیں اس سال بھی بارش نہیں ہوگی. مامون نے کہا پھر یقین کر لو. کہ ہم بتا رہے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی, یہ سوکھے کا سال ہے, دور دور آثار نہیں ہے, اس سال بھی قحط رہے گا. اس نے کہا بہترین وقت ہے شیعوں کے دل توڑنے کا, امام رضا کو بلا لو, ان کے امام سے کہو دعا مانگو, جب بارش نہیں ہوگی تو خود بخود ان کی نگاہوں میں گر جائیں گے, سارے کے سارے امام کو ماننا چھوڑ دیں گے. تو کہا کہ جاؤ جا کے ہماری طرف سے کہہ دو کہ خلیفہ نے کہا ہے کہ امام رضا دعا مانگے بارش ہو. امام نے کہا میں آج دعا نہیں مانگوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا اور میرے جد علی مرتضیٰ ہمیشہ کہا کرتے تھے تین دن سب کو روزہ رکھنے کے لیے کہو پھر دعا مانگنا. تو اب سب جگہ تاکہ امام نے کہا تین دن کی مہلت بھی ہوگی, سب جگہ بات پھیل جائے گی, بستی بستی کریا کریا ہر شہر کے اندر ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا, ڈھول بجنے لگے. کہا ارے شیعوں کا امام دعا مانگنے والا, بارش کی بارش نہیں ہونے والی ہے. لوگ دور دور سے مشہد مقدس آنے لگے, بستیوں سے شہروں سے قریوں سے سارے کے سارے خراسان میں جمع ہو گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم ماننے والے نہیں ہیں, کہاں بارش ہونی ہے, سب نے بتا دیا بارش نہیں ہو رہی. امام کے شیعہ بڑے پریشان ہو گئے, مولا بارش ہوگی؟ امام نے کہا تمہیں اپنے امام پہ شک ہے؟ اب سارے کے سارے جمع ہونے لگے. امام نے کہا میرے سارے شیعہ تین دن روزہ رکھے, میں تیسرے دن دعا مانگوں گا. اپنے سب شیعوں سے کہا, کہا کہ اپنے دستار کو کھول دیں. امام نے اپنے ایک مرتبہ امامے کے دستار کو کھولا, ایک مرتبہ امام, سارا مجمع جمع ہونے لگا. امام نے اپنے امامے کا جیسے تحت الحنک نکالتے ہیں اپنی ابا کو الٹا کیا, پاؤں سے نالین مبارک اتار دیے, ایک مرتبہ خرامہ خرامہ, ایک مرتبہ فرزند رسول علی و بطول کا لال, حسین و حسن کی آنکھوں کا تارا, ساری آئموں کی آرزوؤں کا مرکز, شیعوں کی چاہتوں کا مرکز. جس جیسے امام رضا علیہ السلام چلنے لگے نا, امام نے چلنا شروع کیا, آواز دی اللہ اکبر, محسوس ہوتا تھا آسمان سے لبیک کی صدایں آ رہی ہیں. سارے شیعہ امام کے ساتھ چلنے لگے, آنکھوں میں آنسو تھے. جو نہیں بھی مانتے تھے وہ کہتے تھے محسوس ہوتا ہے کشش اسی کے اندر ہے, ہو نہ ہو یہی امام وقت ہے. اب چاروں طرف سے نگاہیں امام کی طرف بڑھنے لگیں, امام چلنے لگے. امام نے کہا میں یہاں نہیں, میں میدان میں جا کے کھلے میدان میں نماز پڑھوں گا, شہر سے باہر چلے جاؤ. کہا سب کو آواز دے دو, خواتین اور بچے بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. پیچھے خواتین چلنے لگی, بچے چلنے لگے. ایک مرتبہ پہاڑی میدان, چاروں طرف سے سب کے سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے. امام نے نماز استسقاء پڑھی, جیسی دو رکعت نماز پڑھی ایک مرتبہ امام بیٹھے, امام نے خطبہ دیا. جیسے خطبہ دینا شروع کیا نا تو دیکھا بادل آنے لگے. اب سارا مجمع دوڑنے لگا. امام نے کہا رک جاؤ, یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے, یہ ساتھ والی بستی کے لیے آ رہے ہیں. امام نے کہا تم جب تک گھر نہیں جاؤ گے میں وعدہ کرتا ہوں بارش نہیں آئے گی. ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ ان کو سیراب کر دے. بس بھی ہاتھ نیچے آ رہے تھے بادل بڑھنے لگے. امام نے کہا اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, بارش ہونے والی ہے. سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے. مامون اپنے بہت بڑے محل کے اندر بیٹھا ہوا پھل کھا رہا تھا, کہہ رہا تھا اچھا آج جو ہے اسلام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, یہ جو ان کے اماموں نے بنا رکھا ہے سارا آج جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا, آج سے سب کچھ میرے ہاتھ میں قابو ہوگا. اچانک ایک مرتبہ گرج برس محسوس ہونے لگی. کہا یہ کیا بات ہے, یہ شور کس قسم کا ہے؟ تو کہا پتہ نہیں ذرا دروازے کھولتے ہیں دیکھا تو بارش ہو رہی ہے. کہا موسمیات کے ذرا ماہرین کو بلاؤ. کیا بات ہے تم لوگوں نے تو بتایا تھا اس سال بارش نہیں ہونی. کہا بارش نہیں ہونی تھی خدا کی قسم یہ اس کی دعاؤں کا اثر ہے. جب مجمع نے جب ہارون مامون نے یہ سنا نا کہ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے, کہا خبردار یہ مجھے تو بتا دیا مجمع کو مت بتانا, تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ بس اب بارش ہو گئی ٹھیک ہے آئندہ کچھ اور منصوبہ سوچتے ہیں. یہ جیسے دعا مانگتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ امام کے عاشق ہو گئے, یہاں تک کہ اب لوگ تبرکن امام علیہ السلام جو نہیں مانتے تھے تبرکن امام کے پاس آنے لگے. کہا فرزند رسول کچھ پڑھ کے دے دیجئے کچھ پھونک کے دے دیجئے کچھ کہہ کے دے دیجئے. اب یہاں تک کہ امام کے گھر پہ رش ہونے لگا. امام گھر میں رہتے تھے, ایک مرتبہ امام کا خادم تھے تو ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ آنے لگے, کہا امام سے کو میرے لیے دعا کر دیں امام سے کو یہ کر دیں. اب وہ جو امام کے حضرت معروف کرخی غلام تھے امام کے خادم تھے امام کے گھر پہ صفائی کیا کرتے تھے امام کے جوتے سیدھے کر کے رکھا کرتے تھے حضرت معروف کرخی کرخ کے رہنے والے تھے لبنان کے امام کی خدمت میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کہا کہ مجھے امام سے بہت ضروری کام ہے. کہا مجھے بتاؤ ضروری کام کیا ہے. کہا تو امام کا خادم ہے مجھے امام سے کام ہے. کہا میں عام کا خادم نہیں ہوں میں امام کا خادم ہوں. کہا کہ کام ہو مجھے بتاؤ. کہا بہت ضروری کام ہے. کہا بتاؤ کام کیا ہے. کہا میں ملا ہوں کشتی چلاتا ہوں, اکثر اوقات سیلاب آ جاتا ہے بھنور آ جاتا ہے کشتی ٹوٹ جاتی ہے کئی مرتبہ تو میں مرتے مرتے بچا ہوں, تو ذرا امام سے کوئی تحویز دے دیں کچھ لکھ دیں تاکہ آئندہ جب کبھی بھنور آئے سیلاب آئے میں بچ جایا کروں. کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے امام کو زحمت دے رہا تھا. حضرت معروف کرخی نے کہا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے. کہا تو تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے تیرے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے. کہا آئندہ جب بھی سیلاب آئے نا بھنور آئے تو پانی سے کہنا کہ اے پانی مجھے معروف کرخی امام رضا کے غلام نے خادم نے کہا ہے کہ تم مجھے اذیت نہ دینا. کہا پھر کیا ہوگا. کہا پھر پانی تجھے اذیت نہیں دے گا. وہ آدمی کہتا ہے کہ امام رضا کی شہادت کے بعد تک جب تک میں پانی کے سیلاب میں کہتا رہا کہ اے پانی مجھے تنگ نہ کرنا امام رضا کے غلام معروف کرخی نے کہا مجھے اذیت نہ دینا تو کہا سیلاب رک جایا کرتا تھا. جس کے خادم ایسے ہوں اس کا اپنا مقام کیسا ہو. وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے تو بہرحال مجھے صرف ایک واقعے کو جس مناظرے کو پیش کرنا تھا. میں نے آپ سے پرسوں وعدہ کیا تھا کہ امام رضا کے مناظرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگارہ مجھے وقت دے کہ میں اسی وقت میں تمام کر دوں. تھوڑی سی میری رفتار بڑھ جاتی ہے اور مجھے چونکہ وقت ایسے ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ وقت اپنی بات کو مکمل کروں تو ساتھ ساتھ رہیے گا. میں جانتا ہوں آج سے میری آواز تھوڑا خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. امام ہشتم کے لیے جب مامون نے سوچا کہ کس طریقے سے ان کو نیچا دکھاؤں, میں جتنا کوشش کرتا ہوں جتنا ان کی شخصیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ابھر کے سامنے آتی ہے. کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا, تو اللہ نے کہا عزت و ذلت کا نظام میرے ہاتھ میں ہے. جس کے جد کے لیے میں کہہ چکا ہوں ورفعنا لک ذکرک, رسول خدا کے لیے کہ آپ کے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے یہ اس کی آل میں ہے ان کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا. تو اب اس نے کہا کہ پوری دنیا کے جتنے ادیان ہیں سارے ادیان کے جو سب سے بڑے بڑے ماہر ہیں ان کو جمع کر لو سب کو بلا لو. کہا کیوں کیا ہوگا. کہا بھائی میں بتاؤں گا نا سب کو کہو تیاری کر کے آئیں, جو سب سے قابل دنیا کے اندر علماء ہیں یہودیوں کے ان کو بلا لو. جو چیف ربائے تھا یعنی راسل اس کو یعنی راسل جالوت اور پھر ان کا اسقف اعظم جس کو کہتے ہیں آپ لوگ آرچ بشپ یا پوپ کا, عیسائیوں کے سب سے بڑے جو علماء ہیں ان کو جمع کر لو, جو ہندوؤں کے سب سے بڑے علماء ہیں مجوسیوں کے, کہ جتنے ادیان عالم ہیں سب کے سب سے قابل علماء کو جمع کر کے بلا لو. کہا جب سب آ جائیں گے نا تو میں امام رضا سے مناظرہ کرواؤں گا, پھر ذرا جو بھی شیعوں کا وہ ہے ایمان وہ پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, سب جمع ہونے لگے. کہا لیکن کانوں کان امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا, وہ بھی تیاری شروع کر دیں گے. تو اب سب کے سب خاموش رہتے تھے, دربار میں کبھی ڈسکس نہیں ہوتا تھا کہ علماء آنے والے ہیں. جب ایک دن سارے کے سارے بڑے بڑے ماہرین سب ادیان کے علماء جمع ہو گئے, ایک مرتبہ سب کا جمع ہونا تھا, ایک مامون نے کہا جاؤ, ایک آپ نے خادم سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا کے لے آؤ. جیسے ہی وہ خادم گیا بڑا گھبرایا ہوا پہنچا, وہ چھپا ہوا ماننے والا تھا, اس نے کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام نے کہا بلایا مجھے ہے گھبرایا وسو ہے. کہا مولا وہاں وہ مناظرہ کرنے کے لیے سارے علماء جمع ہو گئے ہیں. امام نے کہا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے کیا؟ کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا یہ بات کو بڑا گھما کے ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا. کہا کہ میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کتاب سے جواب دوں گا. کہا بس چلو. ایک مرتبہ سب کے سب بڑے افتخار کے ساتھ امام کے ساتھ چلنے لگے. اچھا امام آئمہ نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے لیے تخمت لگانا، ہم رسول خدا کی ذریت سے ہیں، ہمارے لیے ممبر لگایا کرو. ہمارے جد نے ممبر دیا، تخت کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ممبر کے ماننے والے. ایک مرتبہ امام رضا کے